بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون النخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، جس کا ایک حصہ پینے والا ہے اور ایک حصے سے درخت پیدا ہوتے ہیں جن سے تم جانوروں کو چراتے ہو۔ وہ تمہارے لیے زراعت، زیتون، خرمے، انگور اور تمام پھل اسی پانی سے پیدا کرتا ہے۔ اس امر میں بھی صاحبان فکر کے لیے اس کی قدرت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے رات دن اور آفتاب و مہتاب سب کو مسخر کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ بے شک اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے قدرت کی بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج ہفتہ ہے آبان کی 14، نومبر کی 5 اور ربیع الثانی کی 10 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ نحل کی آیات نمبر 1-12 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب قاسم رضعی نے۔ تھوڑی دیر کے بعد عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان۔ انداز جہان کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، پھر سنیے گا پروگرام صبح امید۔ صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروکے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ قبل اس کے کہ عالمی خبریں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجئے۔ ہماری پہلی مجلس کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں، اور یہی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ہماری دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ تیسری اور آخری مجلس کی نشریات 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران میں سامراج کے خلاف جدوجہد کے قومی دن کے مظاہروں اور جلوسوں میں سامراجی طاقتوں کی زرخرید بلوائیوں اور دہشت گردوں کے مقابلے اور ان کے ناپاک عزائم کی سرکوبی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے کے بعد پہلے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ ان لوگوں نے وزیر آباد یا گجرات میں مجھے توہین رسالت کے الزام پر سلمان تاثیر کی طرح قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر اللہ نے محفوظ رکھا۔ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس نے جمعے کے خطبے میں کہا ہے کہ سوشل میڈیا کے معاشرے پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس لیے اس پر پابندی کے قوانین کا نفاذ ضروری ہو گیا ہے۔ اور برطانیہ میں پناہ گزین ایک معصوم بچی نے اپنے ایک دلخراش تحریری خط میں، جسے اس نے ایک بوتل میں بند کر کے پناہ گزینوں کے کیمپ کے باہر ڈالا تھا، لکھا ہے کہ ہم بیمار ہیں اور قید میں ہیں، مہربانی کر کے ہماری مدد کی جائے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران میں سامراج کے خلاف جدوجہد کے قومی دن کے مظاہروں اور جلوسوں میں سامراجی طاقتوں کے زرخرید بلوائیوں اور دہشت گردوں کے مقابلے اور ان کے ناپاک عزائم کی سرکوبی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ 13 آبان مطابق 4 نومبر کی تاریخ ایران میں عالمی سامراج کے خلاف جدوجہد کا قومی دن ہے۔ کل 4 نومبر کے مظاہروں میں شریک ایرانی عوام نے امریکہ مردہ باد کے فلک شگاف نعرے لگاتے ہوئے عالمی سامراج سے اپنی نفرت و بیزاری کا اظہار کیا۔ 13 آبان مطابق 4 نومبر عالمی سامراج سے مقابلے کے قومی دن کی مناسبت سے پورے ایران میں عوام نے سڑکوں پر نکل کر حالیہ بلووں اور شیراز میں دہشت گردانہ حملے کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ امریکہ کی سرکردگی میں عالمی سامراج کے خلاف احتجاج اور انقلاب اسلامی کے اہداف و مقاصد نیز رہبر انقلاب اسلامی کے ساتھ وفاداری کا اعلان کیا۔ کل کے یہ مظاہرے تہران اور ایران کے 900 دیگر شہروں میں کیے گئے، جن میں ایرانی عوام نے وسیع پیمانے پر شرکت کی۔ ان مظاہروں میں ایرانی عوام نے اسلامی نظام حکومت، عدلیہ اور پارلیمنٹ کے اقدامات کی حمایت کرتے ہوئے بلوائیوں اور شرپسندوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایران میں کھلی مداخلت کا بیان دیتے ہوئے بلوائیوں کی حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق امریکی صدر نے ریاست کیلیفورنیا میں اپنی پارٹی کے ایک امیدوار کی حمایت میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وہ ایران کو آزاد کرائیں گے۔ امریکی حکام ایران میں ہونے والے بلوؤں کی شروع سے ہی حمایت کرتے رہے ہیں۔ اس دوران انہوں نے ایران کے خلاف مزید پابندیاں عائد کیے جانے کا بھی اعلان کیا، اور یہاں تک کہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں ایران کے خلاف ماحول بنانے کی بھرپور کوشش کی، البتہ انہیں کوئی کامیابی نہیں ملی۔ ایران میں ہونے والے بلوؤں کے پیچھے امریکہ اور بعض یورپی ملکوں کی کھلی مداخلت کار فرما ہے، جبکہ ان ملکوں میں سرگرم عمل فارسی کے مخالف ٹی وی چینلوں سے ایران کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا بھی جاری رہا ہے۔ جبکہ بلوؤں کے جواب میں لاکھوں ایرانیوں نے سڑک پر نکل کر اپنے ملک کے نظام سے اپنی وفاداری کا اعلان کیا اور بلوائیوں اور شرپسندوں سے سختی سے نمٹے جانے کا مطالبہ کیا۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے کے بعد پہلے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ ان لوگوں نے وزیر آباد یا گجرات میں مجھے توہین رسالت کے الزام پر سلمان تاثیر کی طرح قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر اللہ نے محفوظ رکھا۔ ٹھیک ہوتے ہی دوبارہ لانگ مارچ کی کال دوں گا، البتہ تین لوگوں کا استعفی آنے تک ملک گیر احتجاج جاری رہے گا۔ اپنے ویڈیو خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ مجھے چار گولیاں لگی ہیں، جو حملہ کیا گیا اس کی تفصیلات بعد میں بتاؤں گا۔ ملک میں اسٹیبلشمنٹ کو عادت ہو گئی تھی کہ سازش کے تحت تبدیلی لائی جائے، لیکن اس مرتبہ قوم نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ داخلی اور خارجی سازش ہوتی ہے اور وہ نیوٹرل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ نیوٹرل کا کوئی بھی مطلب لیں، انہیں معلوم تھا سازش ہو رہی تھی لیکن راستہ نہیں روکا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ حکومت کبھی تحریک عدم اعتماد میں ناکام نہیں ہوتی، وسائل ہوتے ہیں۔ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے ارکان کی منڈی لگی تھی، ہم زیادہ پیسے دے سکتے تھے لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ عمران خان نے کہا کہ امریکی عہدیدار ڈونلڈ لو کا پیغام آیا کہ عمران خان کو ہٹاؤ، اور اگلے دن تحریک عدم اعتماد آ گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ عوام کا پیسہ چوری ہوا اور مشرف نے انہیں این آر او دے دیا۔ 17 جولائی کے ضمنی الیکشن میں حکومتی مشینری استعمال کی گئی، جبکہ الیکشن کمیشن نے ای وی ایم کو روکا۔ عمران خان نے کہا کہ نظر آ رہا ہے کہ قوم اس حکومت کو مسترد کر چکی ہے، توشہ خانہ کا سارا ریکارڈ توشہ خانہ میں موجود ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما دنیا کے سب سے مہنگے ترین اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو ہمیں نااہل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، اس کے باوجود پی ٹی آئی جیت گئی۔ انہوں نے کہا کہ چار لوگوں نے بند کمرے میں مجھے مروانے کا فیصلہ کیا، ویڈیو بنا کر رکھی ہے، کہا تھا مجھے کچھ ہوا تو ویڈیوز جاری کر دینا۔ پہلے تو پروجیکٹ کیا گیا کہ عمران خان نے دین کی توہین کی ہے، اس کے بعد منصوبہ تھا کہ دینی انتہا پسند نے قتل کر دیا، جس طرح سلمان تاثیر کو کیا گیا۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے کارکنان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جب تک یہ تین لوگ اپنے عہدوں سے مستعفی نہیں ہوتے تب تک ملک گیر احتجاج جاری رہے گا، اور پھر میں سڑک پر آتے ہی دوبارہ اسلام آباد کی کال دوں گا۔ دہلی میں فضائی آلودگی کے انتہائی خطرناک سطح سے عبور کر جانے کے بعد سنیچر سے پرائمری اسکول بند رکھے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس بات کا اعلان دہلی کے وزیراعلیٰ اروند کیجریوال نے جمعے کو ریاست پنجاب کے وزیراعلیٰ بھگونت سنگمان کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ دارالحکومت دہلی میں آلودگی پر قابو پانے کے لیے پرائیویٹ گاڑیوں کے لیے طاق اور جفت کا نظام نافذ کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ دہلی کے وزیراعلیٰ نے دارالحکومت دہلی میں آلودگی کے تعلق سے اپنی حکومت پر کی جانے والی تنقیدوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ فضائی آلودگی صرف دہلی اور پنجاب کا ہی نہیں بلکہ پورے شمالی ہندوستان کا مسئلہ ہے۔ اروند کیجریوال کا کہنا تھا کہ جتنی دہلی کی فضا میں آلودگی پائی جاتی ہے، اتنی ہی خراب ہوا اتر پردیش، ہریانہ، بہار اور راجستھان کے شہروں کی بھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان شہروں میں فضائی آلودگی کیجریوال کی وجہ سے نہیں ہے۔ دہلی کے وزیراعلیٰ نے کہا کہ فضائی آلودگی کے تعلق سے ان کی حکومت کے خلاف الزام تراشی کا کھیل بند کر کے حل تلاش کیا جائے۔ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس نے جمعے کے خطبے میں کہا کہ سوشل میڈیا کے معاشرے پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس لیے اس پر پابندی کے قوانین کا نفاذ ضروری ہو گیا ہے۔ حرمین شریفین کے امور کے انچارج عبد الرحمن السدیس نے جمعے کے خطبے میں سوشل میڈیا کی معروف شخصیات کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ سے ڈرو، چھوٹی اور جھوٹی اور لغو باتوں سے بچو، سچے مذہب کی دعوت دو، قوم کی خدمت کرو اور ملک کی ترقی و سلامتی کے لیے نیکی کو فروغ دو۔ انہوں نے مزید کہا کہ سوشل میڈیا پر زیادہ تر مشہور شخصیات اپنی سستی شہرت کے لیے عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہیں۔ بچوں کی اچھی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ انہیں سوشل میڈیا سے دور رکھا جائے۔ برطانیہ میں پناہ گزین ایک معصوم بچی نے اپنے ایک دلخراش تحریری خط میں، جسے اس نے ایک بوتل میں رکھ کر پناہ گزینوں کے کیمپ سے باہر ڈالا تھا، لکھا ہے کہ ہم بیمار ہیں اور قید میں ہیں، مہربانی کر کے ہماری مدد کی جائے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایک چھوٹی پناہ گزین لڑکی نے، جو ریاست کینٹ میں پناہ گزینوں کے کیمپ میں زندگی بسر کر رہی ہے، اپنے خط میں لکھا ہے کہ ہمیں اس وقت اسکول میں ہونا چاہیے تھا، مگر بدقسمتی سے اس وقت ہم پناہ گزینوں کی جیل میں ہیں۔ اس بچی نے صحافیوں اور نامہ نگاروں نے سول سوسائٹی سے اپیل کی ہے کہ وہ کیمپ میں 50 گھرانوں پر مشتمل لوگوں کی فوری طور پر مدد کریں، چونکہ انہیں جیل میں بند ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں عالمی سامراج کے خلاف اسلامی جمہوریہ ایران کی مہم اور مجاہدت کے دوام کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب۔ نقوی صاحب، اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
جی، بہت شکریہ جی۔
ایران میں ہر سال 4 نومبر کو سامراج کے خلاف قومی مجاہدت کا دن منایا جاتا ہے، پس منظر کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ناظرین کے لیے، سامعین کے لیے تکراری بات نہ ہو جائے، اس لیے میں بڑے اختصار کے ساتھ، یہ وہ دن ہے کہ جب امریکہ کا حقیقی چہرہ مزید عیاں ہوا تھا، اور امریکی سفارت خانے میں ہونے والی جاسوسی کی سرگرمیوں کو انقلابی اسٹوڈنٹس نے خود اس کے پریکٹیکل اور عملی ثبوت جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے پیش کیے، اور اس سفارت خانے کو، کہ جو سفارت خانہ نہیں تھا بلکہ وہ ایک جاسوسی کا مرکز ہے، اور آج بھی اس کو ایران میں جاسوسی کے مرکز کے عنوان سے ہی جانا پہچانا جاتا ہے، تو اس جاسوسی کے مرکز پر ایرانی اسٹوڈنٹس نے جا کے جو اندر ہونے والی سازشوں کو بے نقاب کیا۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دن امریکہ اور سامراج اور استعمار کے جو ایک بھیانک اور ایک خونخوار چہرہ ہے، چونکہ اس کو بے نقاب کیا گیا اور اس کے لیے ثبوت دیے گئے، تو اس مناسبت سے یہ دن ہے۔ ورنہ میں تو اسلامی جمہوری ایران کا آئین اگر آپ دیکھ لیں، اسلامی جمہوری ایران کے جو اہم ایام دیکھ لیں، اسلامی جمہوری ایران کی جو خارجہ پالیسی دیکھ لیں، تو اس میں سب میں ہمیشہ ہر روز گویا جو ہے وہ سامراج کے خلاف دن ہے, اور یہ سامراج یا آج کی شکل میں اگر امریکہ ہے, کل ممکن ہے کسی اور روپ میں ہو, تو سامراج استعمار اس کے خلاف تو یہ قرآنی حکم بھی ہے, اسلامی حکم بھی ہے, اور آج کی سیاست کا بھی تقاضا یہ ہے کہ سامراج کی مخالفت میں ہی آپ ترقی و پیش رفت کر سکتے ہیں, ورنہ اگر آپ سامراج کے پنجے میں رہیں اور بقول ٹرمپ کے اگر آپ ان کو ان کے لیے دودھ دینے والی گائے بنے رہیں تو وہ آپ کا ساتھ دیں گے, نہیں تو وہ آپ کے مخالف ہیں. اور اسی لیے بڑا ایک خوبصورت مصرع ہے, اگر میں وہ یہ کہوں کہ امریکہ کے بارے میں اور آج کے دن کی مناسبت, بڑا اچھا یہ مصرع ہے کہ ہوئے تم دوست دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. تو امریکہ کے ساتھ دوستی تو کچھ تک ہی نہیں بنتی, نہ اس ملک کی پیش رفت, نہ اس عوام کی آزادی, نہ اس ملک کے اندر آئندہ کی نسلوں کے لیے کوئی روشن مستقبل. جو آج سامراج کے استعمار کے چنگل میں چلا جاتا ہے, اس کے قبضے میں چلا جاتا ہے, تو وہ پھر ایک غلامانہ زندگی ہے, اور غلامانہ زندگی انسان کو خداوند عالم نے آزاد خلق کیا ہے. اور اگر سامراج کے پنجوں میں آپ زندگی گزاریں یا کسی بھی تسلط پسند قوت کے نیچے جب آپ چلے جاتے ہیں, تو آپ کی وہ انسانیت, جو فطری صلاحیتیں ہیں, وہ دب جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس دن کے عنوان سے ایک بہترین یاد دہانی بھی ہے, اور پوری دنیا کے سامنے ایرانی عوام جب نکلتے ہیں, تو خاص کر آج کا اجتماع تو اتنا بھرپور اجتماع تھا, اور حالات کے عنوان سے بھی کہ جیسے ایک کیفیت بنائی گئی تھی کہ ایران کے اندر یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, اور امریکہ نے یہ کر لیا, وہ کر لیا, تو میرے خیال میں ایرانی عوام نے اس دن کو پہلے سے زیادہ اور انہی انقلابی ایام سے بھی بڑھ کے آج منایا ہے. اور یہ یقیناً اس کے اندر بہت ایک پیغام ہے, جس کو یقیناً سامراجی طاقتوں کو اس آواز کو سننا چاہیے کہ جو ایرانی عوام نے آج سڑکوں پہ آ کے اور روڈز پہ آ کے جو بلند کی.
اچھا, آج کا جو تہران کا جو مرکزی اجتماع تھا, اسے صدر مملکت نے جو تقریر کی, اس میں انہوں نے ایک بات کہی, اور وہ دراصل امریکی جو صدر ہیں انہوں نے اپنی ایک تقریر میں یہ الفاظ دہرائے کہ ہم ایران کو آزاد کرائیں گے,
آزاد کرائیں گے.
تو اس کا جواب وہ دے رہے تھے, اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ایران 43 برس پہلے آزاد ہو چکا ہے اور اب دوبارہ تمہارے تسلط میں جانے والا نہیں ہے.
ایسے
تو اس کے ساتھ انہوں نے ایک بات اور کہی تھی جو بہت ہی قابل غور ہے. انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ کو دنیا کے اقوام کی فکر کبھی نہیں رہی, بلکہ اسے فکر اپنے ناجائز مفادات کی ہے, اور اپنے ناجائز مفادات پر اقوام کو قربان کرنے میں وہ ذرہ برابر ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا ہے. اس کی کچھ مثالیں اگر آپ دینا چاہیں اس خطے.
دیکھیں, امریکہ کی جو تاریخ ہے نا, ہسٹری میں چلے جائیں, اب اگر ایگزیکٹ فگر تو میں شاید نہیں اس وقت میرے ذہن میں ہے, کہ جب سے اس کا وجود عمل میں آیا ہے, جب سے اس کی تاسیس ہے اور آج جب ہم اس 2022 میں بیٹھے ہیں, اگر اس میں دیکھا جائے کہ اس نے کتنے ممالک کے اندر مداخلتیں کی ہیں, کتنے ممالک پہ اس نے فوجی مداخلتیں کی ہیں, کتنے ممالک کے اندر انہوں نے سیاسی مداخلت کر کے حکومتوں کے, جسے کہتے ہیں کہ نظام کو بدلا ہے, کتنے ممالک پہ حملہ کیا ہے باقاعدہ, کتنے ممالک کے عوام کو اس انداز سے اس کا استحصال کیا ہے کہ تاریخ میں اس کی مثالیں بن گئی ہیں. یہ تو ہے باہر کی دنیا, خود امریکہ کے اندر اگر آپ ہسٹری جائیں تو جو انہوں نے وہ ریڈ کیا سرخ فارم اپنے جو اصل مالک تھے امریکہ کے, ان کے ساتھ جو انہوں نے حشر کیا, تو امریکہ کی تاریخ اس تناظر میں تو یہ کہ اس نے ہمیشہ دنیا کو اپنا غلام بنایا ہے. اور آج جو یہ جو بائیڈن صاحب نے جو یہ بات کی ہے کہ ہم ایران کو آزاد کرائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسی ہے جیسے وہ اس سے پہلے کئی غلطیاں کر چکے ہیں اپنی تقریر کے دوران, اپنے مردہ ساتھیوں کو جو ہے وہ ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, اور ایسے ایسے لطیفے جو
شعر پڑھا کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو, یہ یقیناً امریکہ پر صادق آتا ہے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی بھی اس طرف اشارہ کر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ کی دشمنی میں مشکلات ہیں, یعنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, مشکلات سامنے آئیں گی, لیکن اس کی دوستی میں بھی مشکلات ہیں, اور مشکلات کے ساتھ ہی ذلت بھی ہے, رسوائی بھی ہے, اور شکست بھی ہے. امریکہ نے اس خطے میں اپنے دوستوں کو کیا دیا ہے؟
دیکھیں میں نے جیسے عرض کیا نا, جب انہوں نے اپنے جو اصل مالک تھے اس سرزمین کے امریکہ, ان کے ساتھ جو عشر کیا, تو آپ دوسروں سے کیا توقع کریں گے؟ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ اسلامی ممالک میں چلے جائیں, ان کے جو اپنے علائی ہیں ان کی طرف دیکھا جائیں, کہیں سے بھی آج تک کسی ملک سے یہ بات سامنے نہیں آئی کہ ہمیں امریکہ دوستی کا یہ فائدہ ہوا ہے. جبکہ نقصانات کے عنوان سے مقالات بھرے ہوئے ہیں, کتابیں بھری ہوئی ہیں, اور جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی آپ اینالسٹ سے پوچھیں تو آپ کو اس موضوع پہ آپ کو بے لاگ وہ تبصرہ کرے گا, اور آپ کو درجنوں اور سینکڑوں دلائل دے گا کہ امریکہ نے فلاں ملک میں کیا کیا, فلاں ملک میں کیا کیا. یعنی امریکہ کا ماضی اس لحاظ سے بالکل ہی تاریک ہے. یعنی اگر وہ ایک مثال بھی دے دیتے نا کہیں پہ کہ وہاں پہ انہوں نے وہاں اس ملک کو ترقی یافتہ کیا, یہ تو اپنے دوستوں کو, اب یورپ کے ساتھ اس وقت جو کچھ کر رہا ہے, اور بظاہر وہ یوکرین کی جنگ ہے لیکن اس میں یورپین جس انداز سے ان کو سامنے رکھ کے ان کی جو تباہی کا باعث بن رہا ہے, اسی طرح بہت سارے سعودی عرب کے بارے میں کسی زمانے میں تھا کہ ٹرمپ صاحب نے سب سے پہلے وہاں کا دورہ کیا اور یہ شو کیا کہ عالم اسلام کے اندر جو ہے وہ ہمارا سب سے قریبی جو ہے وہ, لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ تو ہمارے لیے دودھ دینے والی گائے ہے. یعنی جب وہ اس چیز کا اعتراف بھی کرتا ہے کہ میں دنیا کو ایک دودھ دینے والی گائے کی طرح سمجھتا ہوں, اگر اس سے مجھے مفادات ملتے رہیں گے تو میں اس گائے کے ساتھ اس کے ساتھ تو اپنا رویہ رکھوں گا, جب وہ نہیں دودھ دیں گے تو ہم اس کو ذبح کر دیں گے. تو یہ ایسے ہی ہے. یعنی کوئی ایسی مثال دینا کہ یہاں پہ بڑا امریکہ کی ترقی, اب تو خود امریکہ کے اندر لوگ جو اپنے ان کے سیاہ فام ہیں, جو ان کے اپنے شہری ہیں, آئینی حقوق ان کو حاصل ہے, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ ایک ایسی کہانی ہے کہ اس کی جب تفصیلات سامنے آتی ہیں تو لوگ یقین نہیں کرتے کہ امریکہ کے اندر یہ ہو رہا ہے, جبکہ وہاں کا میڈیا بھی بعض چیزوں کو بیان کرتے ہیں. ظاہر ہی بڑا خوشنما چہرہ امریکہ نے بنایا ہوا ہے, بڑا جمہوریت پسند, بڑا ہیومن رائٹس کا خیال رکھنے والا, اور بڑا فریڈم آف اسپیچ کی بات ہے فلاں فلاں, لیکن جو ہی آپ اندر جاتے ہیں تفصیلات میں جاتے ہیں تو وہ معاشرہ بھی اس وقت شدید تضادات کا شکار ہے. اس تضادات کی ایک وجہ یہی ہے کہ جو ان کی پالیسیاں ہیں وہ باہر کی پالیسیاں بھی, ان کی انٹرنل پالیسیاں بھی ایسی ہیں, وہ انسان دشمن اس پہ ہیں. ایک مخصوص لابی ہے, اب اس کو آپ زائنسٹ لابی کہیں, ایک حکمران لابی کہیں جو امریکہ کے اوپر مسلط ہے, یا وہ اسلحہ بیچنے والی فیکٹریز ہیں, وہ شخصیات ہیں, کمپنیز ہیں, ان کے مالکان ہیں, صنعت کار ہیں, کون ہیں, اس پہ مختلف طرح کی آراء ہیں. ان کی اس سرمایہ دارانہ نظام کے تحت یہ پوری دنیا کے اوپر ظلم کا سلسلہ جاری ہے.
نقوی صاحب, دو منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس رہ گیا ہے. امریکہ کے مقابلے میں ایران کی مزاحمت کے اس خطے پر اور دنیا پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟
دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ عالمی سیاست میں انقلاب نے ایک بہت بڑی تبدیلی, جو اس کو کہتے ہیں نا عالمی سیاست کو جو توازن تھا, وہ بالکل ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد پوری طرح تبدیل ہوا ہے. جب پوری دنیا کی ہم مثال دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ خطے کے اندر بھی اس کے بڑے مثبت اثرات ہوئے ہیں. کہاں وہ دور تھا کہ امریکہ کا سفارت خانہ ایران کے اندر پورے مڈل ایسٹ کو کنٹرول کر رہا تھا, یعنی یہ مرکز, البتہ یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا ایک مجھے یاد آ رہا ہے کہ کسی امریکن ایمبیسیڈر سے, جو پروفیسر ہے یونیورسٹی میں, نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا, ان سے پوچھا گیا کہ امریکہ میں کیوں نہیں سازشیں ہوتی اور کیوں نہیں وہاں پہ بغاوت ہوتی
جی.
تو اس نے کہا کیونکہ وہاں پہ امریکی سفارت خانہ نہیں ہے
جی.
یعنی ایک امریکہ کا یہ چہرہ بھی ہے. تو عالمی اور علاقائی عنوان سے اگر دیکھا جائے تو اس سے, یہاں سے وہ پورے خطے کو کنٹرول کرتے تھے. یہاں سے جب اس کا بوریا بستر گول ہوا تو پھر اس کو اس طرح کا مضبوط کہیں اور ٹھکانہ نہیں مل سکا. اس نے عربوں کا سہارا لیا, اس نے دوسرے جگہوں پہ لیا, لیکن جیسے پہلے ایران کے شاہ کے زمانے میں یہاں پہ باقاعدہ, جسے وہ کہتے تھے کہ یہ پولیس مین تھا شاہ اس کا, ان کو پھر دوبارہ اس طرح پولیس مین نہیں مل سکا. پھر اس زمانے میں ایک ٹو پلر پالیسی بھی تھی, ایک سعودیہ اور ایران کی عنوان سے, کہ ٹو پلر پالیسی امریکہ کی تھی, تو یہ پلر گرا, تو اس پلر کے گرنے سے بالآخر امریکہ کا علاقے کے اندر تو اب وہ اثر و رسوخ نہیں ہے. اب تو اب جس شہر میں جائیں اس خطے کے اندر تو آپ کو
امریکہ کا زوال ہی نظر آتا ہے. بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ جناب.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامع نبیہ پروگرام انداز جہان سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب تصور میں آپ آتے ہیں دل کے ناسور جگمگا ناسور جگمگاتے ہیں، کوئی پوچھے تو ان ستاروں سے کوئی پوچھے ستاروں سے کس کے انوار جل ملاتے ہیں، کس کے انوار جل ملاتے ہیں، رہ روے عشق کیف و مستی ہے، رہ روے عشق کیف و مستی ہے، بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں، بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں، ہے مقام جھکا لو دل، ہے مقام ادب جھکا لو دل، یا فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں، یا فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع نبی، آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے لیے بھی ایک حرم ہے اور وہ کوفہ ہے، اور قم ہمارا چھوٹا کوفہ ہے۔ جان لو کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے 3 دروازے قوم کی جانب کھلتے ہیں۔ دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی وفات کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، تاریخ دوسری فاطمہ کا انتظار کر رہی تھی۔ انتظار کی گھڑیاں گزر جاتی ہیں اور خانہ خورشید امامت بھینی بھینی خوشبوؤں سے بھر جاتا ہے۔ مدینے کی فضاؤں پر معطر فضا چھا جاتی ہے اور کوثر سیدہ کی ولادت کے موقع پر وہی چشمہ کوثر پھوٹنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی زیارت کو کوثر مدینہ کی گمشدہ کی زیارت کے ہم رتبہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے ایسے خاندان میں پرورش پائی جو علم و تقویٰ اور اخلاقی فضائل کا سرچشمہ تھا۔ آپ کے والد ماجد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے فرزند ارجمند حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی سرپرستی اور تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھایا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کی خصوصی توجہات کی وجہ سے ساتویں امام کی تمام اولادیں اعلیٰ علمی اور معنوی مراتب پر فائز ہوئے اور اپنے علم و معرفت کی وجہ سے بہت زیادہ معروف و مشہور ہو گئے۔ سامعین، مشہور مورخ ابن سباق ملکی کہتے ہیں، ابو الحسن موسیٰ المعروف بکاظم علیہ السلام کے ہر فرزند کی اپنی ایک خاص اور مشہور فضیلت ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزندوں میں حضرت علی رضا علیہ السلام کے بعد علمی اور اخلاقی حوالے سے حضرت سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا علمی اور اخلاقی مقام سب سے بلند تھا، اور یہ عظیم مقام حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے اسماء اور القاب اور ان کے بارے میں ائمہ کی زبان مبارک سے بیان ہونے والی تعریف و توصیفات سے واضح اور آشکار ہے، اور اس حقیقت سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا بھی ثانیہ زہرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرح عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا فضائل و مراتب اور مقامات عالیہ کا مظہر ہیں۔ معصومین علیہم السلام کی روایات آپ کے لیے نہایت افضل اور بلند مقامات و مراتب کی دلیل ہیں۔ سامعین، قاضی نور اللہ ششتری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جان لو کہ خدا کے لیے ایک حرم ہے اور وہ مکہ ہے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ایک حرم ہے اور وہ مدینہ ہے، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے بھی ایک حرم ہے اور وہ کوفہ ہے۔ جان لو کہ قوم ہمارا چھوٹا کوفہ ہے، اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں جن میں سے تین دروازے قوم کی جانب کھلتے ہیں۔ میرے فرزندوں میں سے ایک خاتون جن کا نام فاطمہ ہے قم میں رحلت فرمائیں گی، جن کی شفاعت سے ہمارے تمام شیعہ بہشت میں وارد ہوں گے۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا عالم تشیع کی نہایت گرام قدر اور والا مقام خاتون ہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک روز شیعان محمد و آل محمد کا ایک گروہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ملاقات کے لیے مدینہ منورہ مشرف ہوا۔ چونکہ امام علیہ السلام سفر پر تشریف لے گئے تھے اور یہ لوگ آپ سے سوالات پوچھنے آئے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے سوالات حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے سپورٹ کر دیے، جو ابھی کم سن تھی۔ یہ لوگ دوسرے روز پھر امام علیہ السلام کے در دولت پر حاضر ہوئے، مگر امام علیہ السلام ابھی سفر سے واپس نہیں لوٹے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے سوالات واپس مانگے، مگر انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ سیدہ معصومہ نے ان کے جوابات بھی تحریر کر رکھے تھے۔ جب ان لوگوں نے اپنے سوالات کے جوابات کا مشاہدہ کیا تو بہت خوش ہوئے اور نہایت تشکر اور امتنان کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاق سے راستے میں ہی ان کی ملاقات فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہو گئی، اور انہوں نے اپنا ماجرا امام علیہ السلام کو کہہ سنایا۔ امام علیہ السلام نے سوالات اور جوابات کا مطالعہ کیا اور فرمایا، اس کا باپ اس پر فدا ہو، اس کا باپ اس پر فدا ہو، اس کا باپ اس پر فدا ہو۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام قوم کے تقدس کے بارے میں فرماتے ہیں، میرے فرزندوں میں سے ایک خاتون جن کا نام فاطمہ بنت موسیٰ ہے قوم میں رحلت فرمائیں گی، جن کی شفاعت سے ہمارے تمام شیعہ بہشت میں بارد ہوں گے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے یہ حدیث حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت سے بہت پہلے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنی تھی۔ یہ حدیث قوم کے تقدس کا پتہ دیتی ہے اور قوم کی شرافت و تقدس کے راز سے پردہ اٹھاتی ہے، اور یہ کہ اس شہر کا اتنا تقدس اور شرف جو روایات سے ثابت ہے، ریحانہ رسول کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے وجود مبارک کی وجہ سے ہیں، جنہوں نے اس سرزمین پر شہادت پا کر اس کی خاک کو حور و ملائکہ کی آنکھوں کا سرمہ بنا دیا۔ فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام کے مجبوراً شہر مرو سفر کرنے کے ایک سال بعد سن 200 ہجری قمری میں آپ اپنے بھائیوں کے ہمراہ بھائی کے دیدار اور اپنے امام زمانہ سے تجدید عہد کے قصد سے عازم سفر ہوئیں۔ راستے میں ساوا پہنچی، مگر چونکہ وہاں کے لوگ اس زمانے میں اہل بیت علیہ السلام کے مخالف تھے، لہٰذا انہوں نے حکومتی کارندوں کے ساتھ مل کر آپ کے قافلے پر حملہ کر دیا اور جنگ چھیڑ دی، جس کے نتیجے میں قافلے میں بہت سارے افراد شہید ہو گئے اور آپ غم و علم کی شدت سے بیمار ہو گئیں۔ جبکہ ایک روایت کے مطابق ساوا میں ایک عورت نے آپ کو مسموم کر دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ بیمار پڑ گئیں اور محسوس کیا کہ آپ خراسان نہ جا سکیں گی اور زیادہ دنوں تک زندہ بھی نہیں رہ پائیں گی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، یہاں سے قوم کتنی دور ہے، مجھے شہر قوم لے چلو، کیونکہ میں نے اپنے بابا کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قوم ہمارے شیعوں کا مرکز ہے۔ پھر آپ وہاں سے قوم کے لیے روانہ ہو گئی۔ سامعین، دشمنان اہل بیت علیہ السلام کا اس قافلے سے نبرد آزما ہونا اور بعض حضرات کا جام شہادت نوش فرمانا اور وہ دیگر نامساعد حالات، ایسے میں حضرت کا حالت مرض میں وہاں سے سفر کرنا، ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو قبول کرنا بعید نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا عباسی جلادوں کے حکم پر مسموم کی گئی تھی۔ ادھر بزرگان قوم جب اس مسرت بخش خبر سے مطلع ہوئے تو حضرت کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ موسیٰ ابن خزرج نے اونٹ کی زمام ہاتھوں میں سنبھالی اور حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا اہل قوم کے عشق اہل بیت سے لبریز سمندر کے درمیان بارد ہوئیں اور جناب موسیٰ ابن خزرج کے ذاتی مکان میں نزول اجلال فرمایا۔ کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے 17 دن اس شہر امامت و ولایت میں گزارے۔ آپ مسلسل مشغول عبادت رہیں اور اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرتی رہیں۔ اس طرح اپنی زندگی کے آخری ایام بھی خضوع و خشوع الہی کے ساتھ بسر فرمائیں۔ آخرکار وہ ذوق و شوق، نیز وہ تمام خوشیاں جو کوکب ولایت کے آنے اور دختر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت سے اہل قوم کو میسر ہوئی تھی، یکایک نجمہ عصمت و طہارت کے غروب سے حزن و اندو کے سمندر میں ڈوب گئی۔ لغا اللہ کے لیے بے قرار روح قفس خاکی سے وسوئے افلاک پرواز کر گئی۔ آپ نے دعوت حق کو لبیک کہی اور عاشقان امامت و ولایت عزادار ہو گئے۔ سلام ہو اسلام کی اس عظیم المرتبت خاتون پر روز طلوع سے لے کر لمحہ غروب تک، سلام و درود ہو معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی روح تابناک پر، جن کے حرم منور نے قم کی ریگستانی سرزمین کو نورانیت بخشی۔ سلام ہو دنیا کی خواتین کی سیدہ، مہر و محبت کے پیامبروں کی لاڈلی اور دختر سرداران جوانان جنت پر۔ معصومہ قوم روز قیامت ہماری شفاعت فرمائیے گا، کیونکہ آپ پروردگار عالم کی بارگاہ میں خاص مقام و منزلت کی مالک ہیں۔ تامین اسی کے ساتھ ہی پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، اس وقت آپ ہماری نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں، اور اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام یادوں کے جھروکے. اس کے بعد آپ سنیں گے پروگرام آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی. تو مجھے دیجیے اجازت اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 14 آبان، 10 ربیع الثانی اور 5 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. دس ربیع الثانی سن 201 ہجری قمری کو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر گرامی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے، جو بر صغیر کے لوگوں میں معصومہ قم کے لقب سے مشہور ہیں، وفات پائی. آپ کی ولادت سن 173 ہجری قمری میں مدینہ میں ہوئی تھی. حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا ایک متقی اور پرہیزگار خاتون تھیں. آپ کا شمار اہل بیت رسول علیہ السلام کی بلند مرتبہ خواتین میں ہوتا ہے. حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بھام رضا علیہ السلام کے خراسان آنے کے بعد ملاقات کی خاطر مدینے سے خراسان کا سفر کیا، لیکن سفر کے دوران علالت کی وجہ سے شہر قم میں قیام پذیر ہوئیں، جہاں 17 دن کے قیام کے بعد علالت کے باعث یا بعض روایات کے مطابق دشمنوں کی طرف سے کھانے میں زہر دینے کی وجہ سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. آپ کو قم میں ہی سپرد خاک کیا گیا. قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کا روضہ آج بھی مرجع خلائق ہے، جہاں ہر خاص و عام حاضری دیتا ہے. چودہ آبان سن 1273 ہجری شمسی کو پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ نے ایران کے بعض جنوبی علاقوں پر قبضہ کر لیا. اس عالمی جنگ کے دوران ایران نے اپنی غیر جانبداری کا اعلان کیا تھا، لیکن ایران کے شمال کی طرف سے روسیوں نے اور شمال مغرب کی طرف سے عثمانیوں نے اس پر حملہ کر دیا. دونوں نے آذربائیجان پر قبضے کے لیے ایران کی سرزمین پر جنگ لڑی. حکومت برطانیہ نے بھی کئی بحری جہازوں کے ذریعے ایران کے جنوبی علاقے پر حملہ کر دیا. جرمن سفارت خانے نے بھی ایران میں اپنے شہریوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے مزاحمتی فورس تشکیل دی، اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنی حمایت میں اکٹھی کر لی. کچھ عرصے کے بعد جرمن فوجیں بھی ایران میں داخل ہو گئیں اور عوام کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں. ان حملوں سے ایرانی عوام کو بے پناہ جانی و مالی نقصان پہنچا. دس ربیع الثانی سن 1330 ہجری قمری کو جارحے روس کے فوجیوں نے مشہد مقدس میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک پر گولہ باری کی. روسی فوجیوں کے اس نفرت انگیز اور وحشیانہ اقدام کے نتیجے میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضے کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا، اور قیمتی اشیاء کو لوٹ لیا گیا۔ واضح رہے کہ اس وحشیانہ حملے میں مشہد مقدس کے متعدد افراد شہید اور زخمی ہوئے۔ پانچ نومبر سن 1918 عیسوی کو وبائی بیماری انفلوئنزا کے نتیجے میں یورپ کے ہزاروں افراد مارے گئے۔ یورپ میں عوام کی ایک بڑی تعداد تیزی سے اس بیماری میں مبتلا ہوئی اور نہایت کم وقت میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا۔ اس بیماری سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ اینٹی بایوٹک دواؤں کا فقدان تھا۔ چودہ آبان سن 1357 ہجری شمسی کو شاہی حکومت کے خلاف ایران کے مسلمان عوام کی جد و جہد کے دوران شریف امامی حکومت نے استعفیٰ دے دیا۔ سامراجی پٹھو شریف امامی نے ایران کے اسلامی انقلاب کے عروج کے زمانے میں جھوٹے اور پرفریب وعدے کر کے انقلاب کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ شریف امامی کے بعد جنرل اظہاری نے فوجی حکومت قائم کی، لیکن بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلوی حکومت کی نئی سازش کے رد عمل میں اعلان کیا کہ جو وزرائے اعظم بدلے جا رہے ہیں عالمی سامراج اور شاہ کے زر خرید غلام ہیں۔ اس کے ساتھ ہی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے کہا کہ شاہی حکومت کے خاتمے تک اپنی جد و جہد کو بدستور جاری رکھیں۔ چودہ آبان سن 1369 ہجری شمسی کو ایک ایرانی محقق ڈاکٹر فرامرز آشوری نے جاپان میں ایک تحقیق کے دوران اس بات کا پتہ لگایا کہ بعض قدرتی اشیاء میں تابکاری شعاؤں کے مقابلے میں مزاحمت کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ بایو کیمیکل اور دوا سازی کے شعبے میں ڈبل پی ایچ ڈی کے حامل ڈاکٹر آشوری اپنی 14 سال کی تحقیق کے بعد اس سلسلے میں ایک نئی دوا بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی بنائی ہوئی دوا تابکاری شعاؤں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماریوں کے علاج میں نہایت مفید اور مؤثر ہے، نیز بیماریوں کے مقابلے میں انسانی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين اللهم انت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بشدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.
Thank you.